بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 نومبر 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قربانی کی اصل روح کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. رات آج ذو الحجہ کی 7 تاریخ ہے. کل سے ایام تشریق شروع ہو جائیں گے. ایام تشریق کے بارے میں بھی شاید سب کے ذہن میں واضح نہ ہو کہ اس سے کیا مراد ہے. 8 کی صبح ذوالحجہ کی 8 کی صبح منیٰ کے لیے روانگی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے یہ معاملہ حج سے متعلق ہے. ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن حج, لیکن اس کی ادائیگی جو ہے ایک خاص مقام کے ساتھ مخصوص ہے. نماز آپ کہیں بھی ہو پڑھ سکتے ہیں, روزہ کہیں بھی ہو رکھ سکتے ہیں. حج کے لیے ایک مقام معین ہے کہ وہیں جانا پڑے گا. چنانچہ گئے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس مرتبہ 40 لاکھ سے بھی زائد ہوں گے فرزندان توحید. بہرحال ایام حج جو ہیں ان کے اندر یہ کلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ جو اصل میں کلمہ توحید ہے, یہ نماز ہر نماز کے ساتھ آخر میں جو ہے اس کی فضیلت ہے اور سنت سے ثابت ہے اور اس کی تاکید ہے. چنانچہ یہ کون سے ایام ہیں؟ 8, 9, 10, 11, 12, 13, کیونکہ اصل ایام حج یہی ہے. مناسک حج میں سب سے پہلے آغاز ہو رہا ہے کہ 8 ذوالحجہ کو منا میں پہنچنا ہوتا ہے. 7 کا قیام وہاں ہے. 9 کو عرفات کے لیے روانگی ہوتی ہے. اور ارکان حج کے اندر اہم ترین رکن وقوف عرفہ ہے. وہاں سے واپسی شام کو غروب کے وقت, لیکن واپس منا آنے سے پہلے درمیان میں مزدلفہ ایک مقام ہے, رات وہاں گزاری جاتی ہے. وہاں سے فجر پڑھ کے روانہ ہوتے ہیں اور پھر واپس منیٰ پہنچتے ہیں. یہ 10 تاریخ ہے. اور 10 تاریخ کو وہاں پہنچ کر قربانی کی جاتی ہے، پھر حلق ہے، اور پھر رمی جمرات ہے، اور پھر طواف کے لیے جانا ہوتا ہے۔ سب سے مشکل دن جو ہے وہ 10ویں تاریخ ہے۔ تو رن حق، یہ 4 الفاظ جو ہے کہے جاتے ہیں کہ رمی جمرات، نحر، اور اس کے بعد حلق، پھر طواف۔ تو یہ سب سے مشکل، پہلے تو ہمارے تمام حجاج خود ہی قربانی کیا کرتے تھے، اب ایک سینٹرل انتظام بھی ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اتنا مشکل ہو چکا تھا اور اس کو سنبھالنا اتنا انتظامی اعتبار سے ناممکن ہو رہا تھا کہ پھر علماء کے مشورے سے، آپ خود ذبح نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ کا جو ہے وہ جانور پہلے سے بک ہوتا ہے اور وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اتنے بجے وہاں ذبح کر دیں گے، اور اس کے حساب سے آپ جو ہے اس کے بعد اپنا حلق کروا سکتے ہیں، کیونکہ حلق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ نحر نہ کر دیں، قربانی نہ کر دیں۔ تو جب خود قربانی کی جاتی تھی تو پھر وہ ایک بہت بڑا مرحلہ وہ بھی تھا، اور پھر رمی جمرات آپ کو معلوم ہے اسٹیمپیڈ اکثر وہیں پر ہوتی، جب وہ پورے 40 لاکھ ایک ہی وقت میں رمی کے لیے نکلیں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ اب اگرچہ بہت کشادگی کر دی گئی ہے، بہت وسعت ہو گئی جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، بیچ میں سے پہاڑ کے پہاڑ غائب کر دیے، اتنا کھلا میدان کر دیے۔ تو بہر کیف، اس کے باوجود بھی وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ تو یہ ہے 10ویں تاریخ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر پھر منا آنا ہے، 11 اور 12، 13 تک منا میں قیام ہے، اگرچہ 12 کی شام کو بھی آپ واپس آ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو گویا منا جانے اور منا سے واپس آنے، یہ سارا وقت جو ہے یہ ہے ایام حج، اور انہی میں یہ تکبیرات ہیں، 8 کی صبح سے شروع ہوتی ہیں اور 13 کے عصر تک، اس لیے کہ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے، 14 تاریخ ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کے ساتھ ہے، اور چونکہ اس کا ذکر آ گیا تو میں عرض کر دوں کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ تکبیرات ہوں۔ جو وجوب کا معاملہ ہے، جو فضیلت کا معاملہ ہے، جو سنت کا معاملہ ہے، وہ اصل میں 1 مرتبہ کا ہے، احتیاطاً 3 مرتبہ تک علماء تجویز کرتے ہیں، لیکن 1 بار وہ ضروری ہے۔ فریضہ حج کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، 2 مقامات پر تفصیل سے ارکان حج ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن حج کی فرضیت کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، وہاں صرف 2 آیات میں تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر، ان اول بیت، یقیناً پہلا گھر، وضع للناس، جو معین کیا گیا لوگوں کے لیے یعنی عبادت کے لیے، للذی ببکہ، وہ پہلا گھر وہی ہے کہ جو مکہ میں ہے، بکہ پرانا نام اس کا بکہ تھا، مبارکاً وہدل للعالمین، اور وہ جو گھر ہے وہ پہلا، وہ بہت ہی مبارک ہے، برکتوں والا ہے، اور ہدایت کا موجب ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اب یہاں بھی ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ قبلہ اول تو ہم کہتے ہیں بیت المقدس کو، اس اعتبار سے یہ قبلہ ثانی ہو گیا، جبکہ پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ ہاں، مسلمانوں پر جب نماز فرض ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر اس چیز کا حکمت کے تحت حکم دیا مسلمانوں کو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بہت سی حکمتیں تھیں، مصلحت تھیں، یہ وقت نہیں ہے اس کی تفصیل کا۔ مکہ میں جب تک آپ تھے تو آپ اہتمام فرماتے تھے کہ بیت اللہ کے جنوبی حصے میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھیں، اس میں گویا بیت اللہ بھی سامنے ہے، اور وہی شمال میں چونکہ آگے بیت المقدس ہے تو دونوں کا استقبال ہو رہا، استقبال قبلتین۔ مدینہ پہنچ کر ممکن نہیں تھا، بلکہ وہاں تو صورت یہ تھی کہ ایک کی طرف رخ کرتے ہیں تو دوسری کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، تو وہاں اولاً مسلمانوں کو حکم ہوا، اس حوالے سے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے. ادروائز قبلہ اول ہر اعتبار سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھایا، وہ بہت پہلے تعمیر ہوا تھا، حضرت آدم کے دور ہی میں بن گیا تھا. ایک روایت یہ بھی ہے، چنانچہ سورہ حج کے جو الفاظ ہیں اس سے کسی حد تک رہنمائی ملتی ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ ابراہیم کو واضح کر دی، معین کر کے بتا دی، اور اس پر انہوں نے عمارت تعمیر کی. گویا بنیادیں جو ہیں وہ موجود تھیں اور حضرت ابراہیم نے اس پر تعمیر کیا. تو ازرو قرآن اور ازرو تاریخ، ظاہر بات ہے کہ قرآن ہی مقدم ہے، تاریخ سے اس کی توثیق ہو رہی. پہلا گھر، پہلا کعبہ، یہاں تک کہ خود تمام پیغمبروں کا بھی کعبہ وہی رہا ہے. ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے قبل، اور وہ کب تعمیر ہوا؟ وہ باقاعدہ تعمیر ہوا، اگرچہ اس میں بھی ایک روایت یہ ہے کہ وہ بھی پہلے تعمیر ہوا تھا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا ہے، لیکن بحثیت قبلہ اس کا تعین اسی وقت ہوا تھا اور یہود نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا جب وہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا. اور یہ معاملہ حضرت ابراہیم کے تو بہت عرصے کے بعد. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ جو بیت اللہ ہے اس میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے یہ، یہاں ابراہیم نے قیام کیا تھا. اور ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ اس میں جس بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ مقام ابراہیم بھی ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اس پر نشان آج بھی موجود ہے، وہ محفوظ ہے. تو کچھ لوگ ادھر گئے ہیں اور کچھ نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ مقیم رہے، قیام کیا، مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا، اس کے جو خاص پہلو ہے روحانی، اسی میں سے اس کا ایک ظہور یہ بھی ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، وہ محفوظ ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی کوئی شخص، کسی شخص کے باپ کا قاتل بھی اگر بیت اللہ کے اندر چلا جاتا تھا تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، حالانکہ وہاں انتقام وہ تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بخش دینا. اور باپ کا قاتل ہے اس کو معاف کرنا، یہ تو گویا کہ ایک انتہائی سے زیادہ بغیرتی والی بات، انتہا. لیکن وہ بھی اگر بیت اللہ میں ہے اسے کوئی ٹچ نہیں کرے. تو یہ ایک اس کے یوں کہنا چاہیے کہ برکات میں سے اور اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی نشانیاں ان میں سے یہ تھا. دور جاہلیت میں 2500 سال تک اس علاقے میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، لیکن یہ اصول چلتا رہا. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت، لوگوں کے ذمے ہے اللہ کا حق اس گھر کا قصد کرنا، اس گھر کا سفر کرنا، حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی وہاں تک پہنچنے کی معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے سکت رکھتا ہو، یعنی آمد و رفت کا جو ہے خرچ بھی ہے، وہاں کے قیام کا بھی ہے، اور پیچھے سے اپنے بچوں کا بھی، اس کے لیے بھی انتظام ہے، جس کو بھی اللہ نے وسعت دی ہے اس کے ذمے ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر حق ہے اللہ کا. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی کفر کرے، جو اللہ کا یہ حق ادا نہ کرے، تو اللہ غنی ہے تمام جہان والوں سے. بظاہر تو اس کے اندر کوئی دھمکی نہیں ہے، لیکن بڑی گہری دھمکی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تم اللہ کا حق نہیں مانتے، تم پر حج فرض ہو چکا اور حج نہیں کر رہے، مؤخر کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو ایک زمانے میں کوئی تصور ہی بن گیا تھا کہ حج تو کرنا ہی بوڑھوں نے ہوتا ہے، یہ بالکل غلط. جس وقت کسی شخص کی یہ پوزیشن ہو، مالی اعتبار سے وہ سفر کر سکتا ہو، سفر خرچ اس کے پاس ہو، وہاں کے قیام کا خرچ اس کے پاس ہو، اور پیچھے سے جو گھر والے ہیں ان کی کفالت کا انتظام ہے، اب اس پر حج فرض ہے، اور اگر فرضیت کی ادائیگی کے بغیر موت آ گئی تو ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ تو یہ ہے فرضیت حج کی آیت۔ لیکن اس کے بعد جو تفصیلی مناسک حج کا تذکرہ ہے اور قربانی کا تذکرہ ہے، مناسک حج کا زیادہ تفصیلی ذکر آیا سورہ بقرہ میں، 23 رکوع میں روزے کی فرضیت اور روزے کے احکامات ہیں، 24 رکوع سے حج کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، 24-25 دونوں رکوع۔ اور یہ سورہ بقرہ آپ کو معلوم ہے، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ مدنی صورتیں۔ لیکن قربانی اور حج اس وقت بھی ہو رہا تھا، دور جاہلیت میں بھی ہو رہا تھا، قربانی بھی دی جا رہی تھی۔ تو قربانی کا پس منظر خاص طور پر وہ ایک اس واقعے کی یادگار، جو اللہ کا ایک موحد بندہ جو واقعتاً اللہ ہی کا ہو گیا تھا، اس نے جو ایک مثال قائم کی ہے عبدیت کی، اللہ سے وفاداری کی، اور ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کے جذبے کی جو معراج تھی، اس کا تذکرہ مکی صورتوں میں ہے، سورہ صافات میں ہے بڑی تفصیل سے، اور قربانی کی تفصیلات یہ سورہ حج میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو ملتی ہیں۔ تو یہ ہے جو ذکر ہے قرآن مجید میں حج کا اور قربانی کا۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیات جس میں فرضیت حج تھا اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیا، کچھ آیات سورہ حج سے جس میں ذکر ہے قربانی کا۔ اس لیے کہ جہاں تک فریضہ حج کا تعلق ہے وہ تو وہ ہے جو حاجی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اب زیادہ تعلق ہمارا قربانی سے ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی میرا احساس ہے کہ حج کے مناسک سمجھ میں نہیں آ سکتے پورے طور پر جب تک آپ خود حج نہ کر لیں، تبھی آدمی سیریسلی اس کو پڑھتا بھی ہے اور تبھی جا کے وہاں پر ایفرٹ کر کے سارا سمجھتا بھی ہے، اس کے بغیر علمی طور پر کتنا ہی بتا دو وہ بات ذہن میں بیٹھتی نہیں۔ تو عملاً ہمارا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ قربانی کا ہے۔ چنانچہ سورہ حج کے اندر اس کی بڑی تفصیل موجود ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے ترجمہ کر لو۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ معین کیا تھا، یعنی یہ کوئی مسلمانوں پر ہی اور اس امت مسلمہ ہی پر اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے، قربانی ہر امت میں ایک عبادت کے طور پر موجود تھی اور طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا تھا۔ لفظ قربانی کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے عام ذہنوں میں تصور ہے قربانی کا مطلب ہے جانور کو ذبح کرنا، اس لیے کہ اس کا لفظ کا استعمال ہی ایسے محل اور مقام پر ہوتا ہے۔ حقیقت کیا ہے اس لفظ کی؟ یہ جو سب سے پہلی قربانی پیش کی تھی، حضرت آدم کے دو بیٹوں نے حابیل اور قابیل، اذ قربا قربانا واتلو علیہم نبا ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا، اے نبی ذرا ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ، بالکل یقینی طور پر درست حقیقت مبنی بر حقیقت۔ اس قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، اصل میں قربانی کے لفظ کے اندر قرب ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا اور خاص طور پر کوئی چیز اللہ کے لیے نظر کر دینا، اس کے لیے قربان کر دینا، اسی معنی میں آیا کہ قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ پر نچھاور کر دی۔ تو یہ قربانی حصول قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور کوئی قیمتی شے اللہ کے پر نچھاور کر کے اس کے قریب ہونے کی کوشش، اس لفظ اس کے لیے قربانی ایک گویا کہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ فتقبل من احدهما، وہ تو ایک الگ قصہ ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہ ہوئی، اور اسی نے پھر حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، اور پھر قابیل نے حسد میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل ہوا تھا حسد کی بنیاد پر، پہلا قتل ہوا ہی حسد کی بنیاد پر، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ معین کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں اس پر، یعنی ہو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کی نظر اور نیاز نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ کسی اور کی نظر اور نیاز ہو گئی تو شرک، اور وہ جانور جو بڑے طریقے سے حلال کیا ہے لیکن کسی اور کی نظر اور نیاز ہے، حرام ہے اس کا گوشت، کسی اور کے نام پر قربان ہوا، یہ ہے خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ قربانی دی ہوئی بھی اس کی ہے. یہ جانور کس کا ہے؟ علامہ رزقہم، جو اللہ ہی نے عطا کیے ہیں چوپائے، من بہیمت الانعام، جانوروں میں سے جو چوپائے ہیں. سب کو معلوم ہے وہ کون کون سے ہیں کہ جو قربان کیے جا سکتے ہیں، کس کی عطا ہے؟ اللہ ہی کے دیے ہوئے مال پر اللہ ہی کا نام دے کر چھری پھیری جائے، صرف اللہ کی خاطر اور اللہ کی نظر کی جائے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حاصل کیا ہے؟ تمہارا الہ ایک ہی ہے، معبود برحق، توحید اصل شے ہے. اس کے اظہار کا ذریعہ میرا محسن، میرا خالق، میرا مالک، میرا منیم حقیقی، میرا مشکل کشا صرف ایک ہے، اسی کے لیے میں یہ قربانی دے رہا ہوں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم نے ایک رسم قربانی تو ادا کر دی، اب اسی کے سامنے ہر معاملے میں سر جھکا دو. فَلَهُ أَسْلِمُوا، ایک حکم قربانی کا تھا، کر دیا، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ جب تم اللہ کے لیے قیمتی شے ذبح کر رہے ہو تو اپنے نفس کی بھی قربانی دو، اپنی انا کی بھی قربانی دو، اپنی خواہشات نفس کو بھی قربان کرو اللہ کی راہ، اپنی عصبیتوں کی بھی قربانی دو، کوئی شے نہ رہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، ہر معاملے میں اسی کے سامنے سر تسلیم خم ہو، کسی اور کی غلامی نہ ہو. ہم نے آج کل امریکہ کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے 5,000 اپنے فوجی قربان کر دیے، اور تقریباً 50,000 کے قریب شہری بھی اسی رستے میں قربان کر چکے ہیں، امریکہ کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے. وَلَهُ أَسْلِمُوا، صرف اس کے سامنے سر جھکاؤ، ہر معاملے میں اس کی اطاعت. تو جب سر اس کے لیے جھکایا ہے، قربانی اس کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے کون سی چیز چھوڑی ہے؟ ملکی مفاد کی ہر شے قربان کی، تو یہ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس کو آپ نے معبود مانا ہے، جسے مشکل کشا مانا ہے، حاجت روا مانا ہے. ہمارا معبود، ہماری اس قوم کا معبود امریکہ ہے، بحثیت مجموعی قومی سطح پر، اور ذاتی سطح پر اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ اپنا نفس ہی معبود ہے، اسی کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت دے دیجیے اے نبی، اخبات، اللہ کے سامنے جھکنے والے، تضرع، اخبات. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اب اللہ کی نگاہ میں وہ مخبتین کون ہیں؟ تضرع اور اخبات اختیار کرنے والے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جائیں اللہ کی عظمت اور جلال کے احساس. بدقسمتی ہے پھر وہی کہ ہمارے دل دہلتے ہیں امریکہ کے خیال سے، اللہ کے خیال سے کوئی دہل دل نہیں دہلتا، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ہے ایمان اور اسلام کا صحیح جو ہے تصور جو قرآن دے رہا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسلام کیا ہے؟ حقیقی اسلام. اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور صبر کرنے والے جو بھی ان پر بیتے، ایک اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، اس کے بعد جو کوئی مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، صبر و استقامت سے جھیلنا، ان کے لیے بشارت ہے. والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو اہتمام کے ساتھ قائم رکھنے والے. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبہ و اقامت کے لیے. یہ ہے قربانی کا حاصل اور روح جس کا ذکر یہاں پر ہو گیا. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں، خاص طور پر اونٹوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. عربوں کے ہاں اس کا رواج تھا، اونٹ کی قربانی، ان کے ہاں سب سے قیمتی متاع بھی اونٹ تھی، اس کی قربانی ہی سب سے افضل گردانی جاتی تھی، سب سے آڈا، اور ہے بھی کیا شے، آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ اب بھی آئے ہوتے ہیں۔ گائے کے اندر 7 حصوں کا ذکر ملتا ہے، اونٹ کے اندر 10 حصوں تک کی اجازت۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے معین کیے ہیں، اور یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قربانی کے جو اونٹ، قربانی کے لیے جو جانور ساتھ لے جایا جاتا تھا، پہلے زمانے میں لوگ اپنے ساتھ جب نکلتے تھے حج کے لیے، قربانی کے لیے جانور ساتھ لے کر چلتے تھے قافلے میں، جو اس نیت سے لے کر جایا جا رہا ہے جانور، وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ اللہ کے نام کا وقف ہو چکا ہے اور اس کو لے جایا جا رہا ہے بیت اللہ، اللہ کے گھر پر لے جا کر وہاں پر جا کر اس کو قربان کیا جائے گا سرزمین حرم میں۔ یہ شعائر اللہ میں سے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، منافع ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، بس ان پر نام لیا کرو، یعنی ذبح کرتے ہوئے، ان کو نہر کرتے ہوئے صفے باندھ کر۔ اونٹ کی جو قربانی کا اس زمانے میں بھی تصور تھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے جب آپ نے حج کیا، اور وہ پہلا اور آخری حج تھا سن 10 ہجری کے کیلنڈر کے اعتبار سے، اونٹ کو ایک قطار میں کھڑا کر کے اور پھر نہر کیا جاتا تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک نشان ہے کہ اتنا بڑا جانور اور نہر کرنا اس کو بہت آسان، بہت ہی آسان۔ عام طور پر صرف ایک پاؤں باندھ کر وہ کھڑا ہوا ہے، لائن میں کھڑے ہوئے، ایک خنجر نما چاقو ہوتا ہے جو اس کے بالکل گردن کے آغاز میں حلقوم کے اوپر ایک خاص انداز سے مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد چند منٹ کے اندر در خون نکل کر وہ نڈھال ہو کر گر پڑتا۔ اس کے اندر اگر کوئی پروفیشنلی ٹیکنیکلی کرے تو 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ اگرچہ یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے جب شروع شروع میں اونٹ کی قربانی شروع کی ہے تو نہر کا طریقہ انہیں نہیں آتا تھا، اب اس کو رسیوں سے جکڑا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے، اونٹ کو باندھنا کوئی آسان کام، پھر اس کی گردن پہ چھری پھیری جا رہی ہے، کہاں سے پھیرنی ہے، گردن تو اس کی بہت بڑی ہے، بہت سارے مسئلے اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ۔ لیکن اگر آپ وہاں پر جا کے دیکھیں کہ نہر کیا ہے، اس سے آسان کام کوئی نہیں ہے، مرغی کو ذبح کرنے کے لیے بھی زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، یہ کام جب تم نہر کا کر رہے ہو تو بس اللہ کا نام لو، اللہ کے نام پر، اللہم منک ولک، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم منک ولک، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر پڑھ کر، پروردگار تیری ہی عطا ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، پہلے بھی بات آئی ہے کہ آپ نے 100 اونٹ قربان کیے تھے اس موقع پر، اور 63 کو اپنے ہاتھ سے نہر فرمایا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ کو نہر کرتے تھے اور اگلا اونٹ خود آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کرتا تھا۔ تو یہ ہے فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، ایک صف میں کھڑے ہیں اور ان کو نہر کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا، تو جب اس کا پہلو ٹک جائے زمین پر، جب خون بہ جاتا ہے تو وہ ایک خاص انداز سے ایک طرف کو وہ گرنا شروع ہوتا ہے، گر گیا آپ نیچے، فَقُلُوا مِنْهَا، اب اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور ان کو بھی کھلاؤ۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے مستحق ہیں لیکن کچھ قناعت سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ بیتاب ہو کر آگے بڑھتے ہیں، چھین چھینا جھپٹی بھی کرتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کو دو اس میں۔ اور قناعت کرنے والے جو ہیں ایک اعتبار سے ان کا حق زیادہ بھی بنتا ہے، یعنی ان کا بھی خیال رکھو، یہ نہ ہو کہ وہ سینہ جھپٹی کرنے والے، چھینا جھپٹی کرنے والے لے جائیں، اور جو قناعت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں لیکن خودداری کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے، ان کو بھی دو۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے مسخر کیا ایسے ایسے حدیم جانوروں کو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اونٹ کو سجایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے اونٹ کتنی بڑی شے ہے، بلکہ ہاتھی کو بھی استعمال کرتے ہیں انسان. یہ مسخر کیا کس نے کیا ہے؟ یہ سدھانا جو ہے اس کو، اور سورہ مائدہ میں تو یہاں تک فرمایا کہ یہ تو کتوں کو جو تم سدھا کر ان سے شکار کرتے ہو، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس ایک فن اور ہنر ہے، یہ بھی اس کا عطا کردہ. تو یہ ان کو، یہ تو بہت ہی، یہ پالتو جانور جو ہیں کیسے انسان کے اشارے کے اوپر حرکت کرتے ہیں. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتے ان قربانی کے جانوروں کے نہ خون اور نہ گوشت اللہ تک، نہیں، یہ نہیں پہنچتے. ولكن ينالہ تقوی منکم، اس تک تو وہ شے پہنچتی ہے تمہاری جو تمہارے اندر کا تقوی ہے. کس جذبے سے کیا ہے؟ خالصۃ لوجہ اللہ، وہ خلوص و اخلاص، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور قربانی کا جذبہ، ایک شوق، وہ محبوب حقیقی ہے، اس کی راہ میں ایک میں ایک شے قربان کرنے چلا ہوں. چنانچہ اسی کے اندر یہ بات بھی مضمر ہے کہ قربانی کا جانور بالکل لاغر نہ ہو، اور وہ مناسب حد تک ہونا چاہیے، پریزنٹیبل. اس کی ایک انتہا تو وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو اخبارات میں آتا ہے کہ 8-10 لاکھ کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا بیل اور 2 لاکھ کا بکرا. لیکن ایک یہ بات پسندیدہ ہے کہ آپ محبوب حقیقی کے حضور جو چیز قربان کرنے چلے ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور اس کے لیے جو باٹم لائن تقاضے ہیں وہ بتا دیے گئے. یہ بھی نہ ہو کہ بالکل کم عمر ہو، 2 دانت کا ہو، کم یعنی 1 سال سے اوپر کا ہو چکا ہو. اسی طریقے سے وہ ظاہری عیب نہ ہو، سینگ نہ اکھڑا ہوا ہو، تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہو تو وہ یقیناً وہ لگ جاتا ہے قربانی کے لیے. ٹانگ میں ایسا مستقل نقص کہ وہ لنگڑا ہے، یا اتنا لاغر اور کمزور ہے، باقی شرائط تو پوری ہو رہی ہیں، انتہائی لاغر اور کمزور ہے، یہ نہیں، اللہ کو دینا ہے. تو وہ جو جذبہ ہے وہ اندر کا ہے، اگرچہ ہمارے اندر کا جذبہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاید دکھانا بھی مقصود ہے، اس کو جو ہے پورے محلے میں گشت بھی کرایا جائے گا کہ ایسی شاندار قربانی کون کروا رہا ہے. پھر مقابلے بازی کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی پہلو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا زیادہ دیا جائے، لوگوں کو دکھانا مقصود، وہ اللہ جانتا ہے. چنانچہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو باہر سے لوگ لا کر بیچتے ہیں اور سارا سال پالتے ہیں اور اس پر بڑا کماتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا جب اچھی قربانی دینا پسندیدہ ہے اور وہ بھی تیار کر کے لاتے ہیں، اچھی قیمت بھی مانگتے ہیں، تو اس میں کوئی شرعی اعتبار سے قباحت نہیں ہے. لیکن اصل شے یہ کہ آپ کس جذبے سے خرید رہے ہیں اور کس جذبے سے قربان کر رہے ہیں. کذالک سخرھا لکم، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے. لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا فرمائی. اللہ اکبر کا نعرہ، نعرے کی حد تک تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ حقیقی نعرہ کیا ہے؟ ہم ہر معاملے میں اللہ ہی کو اکبر بڑا سمجھتے ہیں، نعرہ یہ ہے. اور اگر ہم عمل سے اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ نعرہ بھی بے معنی. ہماری عدالتوں میں اللہ بڑا نہیں ہے، ہمارے گھر میں اللہ بڑا نہیں ہے، ہماری معاش میں اللہ بڑا نہیں ہے، نعرے جتنے مرضی لگاتے رہے اللہ اکبر. تو یہ سب کچھ اس لیے کہ تم واقعی اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو حقیقی معنوں میں، اس ہدایت پر، اور جو ہدایت اس نے دی ہے اس پر عمل کر کے ظاہر بتاؤ گے کہ ہاں یہ اللہ کے دی ہوئی ہدایت ہے، یہی ترجیح اول ہے، یہی مقدم ہے، کسی اور کی حکمرانی قبول نہیں ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. تو اب یہ ایک معاملہ ہمارے ہاں تصور دین جب محدود ہوتا ہوتا اتنا سکڑ گیا، ہم قناعت کر گئے، انگریز کی حکومت ہے، اب بھی کوئی فرق نہیں ہے نوعیت کا، بلکہ اب معاملہ ہمارے لیے زیادہ شدید ہے، انگریز کی حکومت تھی تو نیچے نیچے آپ نماز روزہ کر کے بھی ایک اعتبار سے اللہ کو راضی کر سکتے تھے، اب کیسے راضی کریں گے؟ یہاں تو مسلمان ہی ہیں، انہی کو ہم نے اپنے ووٹوں سے بٹھایا ہے، اپنی مرضی سے بٹھایا ہے، سارا نظام ہماری مرضی سے چل رہا ہے، کسی چیز کو ہم نہ چاہیں تو مظاہرے کر کے دھرنے دے کر اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، ہم نے دین کے لیے تو کبھی دھرنا دیا ہی نہیں۔ اب معاملہ زیادہ سنگین، چنانچہ اس وقت جب دیکھا کہ اوپر تو انگریز ہے، بڑی قوت ہے، ہم نیچے نہیں کر سکتے، تو وہ تصور بھی بن گیا ایک عام شخص کا بھی، اور دین کی تعلیمات دینے والوں میں سے بھی بہت سو کا، جسے اقبال نے کہا کہ مردہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان کو کہ جو حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی، اللہ کی وفاداری میں بھی حسن عمل، اچھے سے اچھے انداز سے، اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر قربانی بھی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ رب کو راضی کرنا محبوب حقیقی ہے، وہ جذبہ بھی، اور بہتر سے بہتر جو اویلیبل کر سکتے ہیں جانور وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جڑ کر ایک بات آئی ہے، اور یہ میں اس حوالے سے آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں، اس پر گفتگو پھر اللہ کبھی موقع دے گا، کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں تفصیلی احکامات آئے حج سے متعلق، اور یہاں قربانی کے تفصیلی احکامات آئے سورہ حج کے اندر، دونوں کے ساتھ ہی تذکرہ ہو رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اس سے آپ جوڑ لیجئے قربانی کی اصل روح کیا ہے، جانور کے گردن پر چھری پھیرتے ہوئے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ہر شے، یہاں تک کہ اس کے کلمے کے سربلندی کے لیے اپنی جان بھی حاضر کر دوں گا۔ دونوں جگہ فوراً جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ شروع ہو گیا، یہ بہت گہرا ایک ربط، روح قربانی، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ، یہاں تک کہ اپنی جان بھی حاضر کر دوں۔ اب اگلی جو آیات ہیں ان پر انشاءاللہ میں بات کروں گا خطاب عید میں، کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اب وقت نہیں ہے، یہاں تک تو میں اکتفا کر رہا ہوں، صرف ایک ایشو پر تھوڑی سی گفتگو اور کرنی ہے مجھے۔ ابھی ذکر ہوا تھا قبلہ اول جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اول نہیں تو ثانی تو ہے، اور اس کی بھی عظمت قرآن مجید میں آئی ہے، یہ دو مقامات، اللہ کا یہ گھر، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ معراج کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، اور پہلا پڑاؤ مسجد اقصا ہے، وہ دور کی مسجد، یہ بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے، وہیں گئے تھے، وہیں تشریف لے گئے تھے، احادیث سے وضاحت ہو رہی۔ ہمارے یہاں اس کا کیا مقام ہے؟ معراج کے سفر میں در حقیقت یہ بتا دیا گیا تھا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل روح ارضی کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، تو بیت اللہ کے متولی بھی آپ ہیں، اور بیت المقدس کی تولیت بھی اللہ نے آپ کو عطا کر دی، اس کی اصل محافظ اب یہود نہیں ہیں، مسلمان ہیں، یہ ہماری تولیت میں۔ مجھے ایک صاحب نے پچھلی مرتبہ بتایا کہ وہ لوگ کے جو مسجد اقصا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس اجاگر کر رہے ہیں، عرب میں بھی ایسے لوگ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، انہوں نے خاص طور پر کہا کہ اس جمعے کو اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو متوجہ کیا جانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اس مسجد کا معاملہ بھی یہ ہے، وہ ہیکل سلیمانی، یہ زیادہ معروف اور مشہور تو ہوا جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے اس کو تعمیر کیا اور ایک ہیکل کی شکل دی، اور اس کے بعد یہود نے اس کو اپنا قبلہ بھی بنا لیا، لیکن وہ بھی بہت قدیمی عمارت ہے، ایک حدیث میں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی بیت اللہ کے بعد دوسری ہی تھی، اور اس کا بھی اونچا مقام ہے، اور ایک حدیث میں آیا کہ صرف تین مقامات کے لیے، زیارت کے لیے، یعنی اس خیال سے کہ یہ مقدس مقامات ہیں، سفر مسلمان کے لیے روا ہے، جائز ہے، اس میں بیت اللہ، بیت المقدس اور مسجد نبوی۔ چنانچہ اس میں اب کب سے وہ قبضے میں ہے یہودیوں کے، جنہیں اللہ تعالیٰ مغضوب علیہم قرار دے چکا، جو اسلام کے، مسلمانوں کے، اللہ کے سب سے بڑے دشمن اور باغی ہیں اس زمین کے اوپر، کب سے قبضہ ہے۔ چنانچہ اس کی بھی یہود کے قبضے سے چھڑانا اور اس کی حرمت اور عظمت کو اس انداز سے بحال کرنا کہ جو مسلمانوں کے ذمہ تھا، یہ بھی پوری امت کی ذمہ داریوں میں سے۔ عربوں کے اندر اس کا شعور زیادہ ہے، ہمارے ہاں اس کا تذکرہ بہت کم ہوتا، لیکن وہاں پر وہ اس عظمت اور اہمیت کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہے تھے کہ کب سے وہ پڑا ہوا کہ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، کوئی صلاح الدین ایوبی، اب کوئی نہیں اٹھ رہا، بلکہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات۔ حضرت حسین تو کھڑے ہو گئے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ایک گوشے میں تھوڑی سی تبدیلی انہوں نے دیکھی۔ آج دین کی ساری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہے، اور اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے سب۔ اس کی اہمیت کے، اس کتنی اہم ذمہ داری ہے اور اس کو پورا نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، بدقسمتی سے ممبر و محراب سے بھی بیان نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اگلی آیت جس کا میں نے حوالہ دیا، راستہ وہی ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے اللہ اہل ایمان کا۔ آج اللہ ہماری پشت پر نہیں ہے، لہذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہم نے اللہ کے دین سے بے وفائی و غداری کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کا ہاتھ کب آئے گا دوبارہ، ایک جملے میں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا۔ مثال طالبان افغانستان کی ہے، دو کام انہوں نے کیے، دین سے وفاداری، جیسے ہی موقع ملا انہوں نے شریعت کو نافذ کیا ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر، اور کسی مصلحت کو بھی رستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا، کوئی مفاد کوئی مصلحت آڑے نہیں آئی۔ جو دین جو ان کے علماء نے بتایا، مسترد علماء نے جس طریقے سے، اسی کو بغیر ایک شوشے کی تبدیلی کے نافذ کر دی، اور اس کی خاطر ساری دنیا کی مخالفت اور دشمنی مول لے لی، کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہاں تک کہ جب ساری دنیا چڑھ کر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ناحق آئے ہیں، بالکل بے بنیاد، کوئی حق نہیں بنتا تھا، کوئی ان کا جرم نہیں ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ وفاداری اختیار کی، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے گا، وہ بڑی قوت، اللہ اکبر۔ وہ اللہ اکبر کو حقیقی معنوں میں سمجھتے تھے، ہم نہیں جانتے۔ مدافعت اللہ نے ان کی طرف سے کیا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ یہی عمل جب آگے بڑھے گا انشاءاللہ تو بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، اور پاکستان کے مسئلے کا حل بھی اصل میں یہ ہے۔ ہم بہت سے لوگوں سے آس لگا لیتے ہیں، مشرف ہٹ جائے گا، کوئی سارے مسئلے کی جڑ وہ تھا ٹھیک ہو جائے گا، اب زرداری ہٹ جائے گا اور کوئی اور ہمیں تالے آزمان نظر آ رہا ہے، اس سے ہم امیدیں باندھ دیتے ہیں۔ جس وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب ہے اس کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا، اور اس کے ازالے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، تو کسی مثبت اور ٹھوس خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ جزوی طور پر کسی معاملے میں کوئی تھوڑی سی بہتری ہو جائے، وہ تو لوگوں نے کہا تھا مشرف بھی آیا تھا تو وقتی طور پر معاشی حالت بہتر ہو گئی تھی، یاد ہے آپ کو، لوگ بہت گن گاتے رہے شروع دور میں اس کے۔ تو اب ہم کسی اور کو اپنا سمجھ کر جو ہے وہ کہ وہ شاید ہمارے لیے رہنما بن جائے اور اس قوم کی جو ہے وہ کشتی کو وہ مجدھار سے نکال دے گا، یہ ہماری ایک شروع سے مسئلہ چلا رہا ہے۔ حقیقی مثبت ٹھوس تبدیلی اسی وقت آئے گی جب قوم اپنا قبلہ درست کرے گی، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔